تون انجاس يا علي مددي مدد غير تون انجاس يا علي مددي شاهد
درود بجيگا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے، علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء، بالخص والدہ محترمہ مرحومہ مولانا امین شہیدی کے لیے. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلى على محمد و آل محمد. واجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، خداوند متعال نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب فرمائی، قرآن، اہل بیت اطہا علیہ السلام کی آشنائی نصیب فرمائی. ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ان کے فرزند سے آپ سب واقف ہیں. ان مومنہ کے درجات کی بلندی کے لیے، بی بی سیدہ کی شفاعت کے حصول کے لیے، تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت کے لیے، اور انشاءاللہ ان کی نسلوں کے اندر علم اور تقویٰ کے مسلسل جاری و ساری رہنے کے لیے ضرور بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد. انتہائی اہم ایام ہیں یہ جو ماہ مبارک رمضان سے متصل ہیں، اور نہیں معلوم کہ شاید آج ہی چاند کا اعلان ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، کل ہو جائے، لیکن قطعاً میں اور آپ چند گھنٹوں میں ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے والے ہیں. چند دن پہلے ہی وہ عظیم الشان واقعہ ہوا جس میں اس دور کے سب سے بڑے مجاہد، متقی، پرہیزگار، باعمل عالم سید حسن نصر اللہ کی تدفین ہوئی ہم سب کے ذہنوں کے اوپر باقی ہے. اللہ کے حضور ان ایام میں مزید توفیقات کے حصول کے لیے کہ خدا انشاءاللہ بصیرت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے, اور انشاءاللہ اسی ماہ مبارک رمضان میں خدا کو نشانیاں دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے جن کا امام کی آمد سے پہلے خدا نے وعدہ کیا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. جو عیسیٰ علیہ ثواب کی مجالس ہوتی ہیں ان کے پیچھے ظاہر کے خاص حکمت ہوتی ہے, اس کے پیچھے پیغام ہوتا ہے, اور جو حکمت اور پیغام ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کچھ عرصے یہاں رہنے کے بعد کسی اور مرحلے میں منتقل ہو جائے گی. اگر ہم لوگ مجالس کو اور دین کے جو احکام ہیں ان کو رسم کے طور پر لے لیں تو پھر کسی حکمت کی ضرورت نہیں ہوتی. رسم کے اندر صرف ایک جملہ پوچھا جاتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, یہ رسم کے اندر نہیں پوچھا جاتا. لیکن ظاہر ہے خدا متعال ہم سے دین کو رسم کے طور پہ نہیں لینا چاہتا ہے. خدا ہمیں دین حقیقت کے طور پہ دیتا ہے, رہنمائی کے طور پہ دیتا ہے, تو یہ رسم نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر خدا نہ کرے کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ کسی رسم کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہے, وہ ایک ہدف سے جاتا ہے, ایک مقصد سے جاتا ہے. تو اگر وہ رسمن کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ہو کر واپس آ جائے اور دوائی نہ لے, رسم تو پوری ہو جائے گی, حاصل نہیں ہوگا, شفا نصیب نہیں ہوگی. یہ جو مجالس عیسیٰ علیہ ثواب میں یہ بھی اسی طرح ہے, اگر یہ رسم کے تحت انجام پائیں گی فائدہ نہیں ہوگا. بہت مختصر سا ایک ثواب مل جائے گا دین کے پرچم کو بلند رکھنے کا, اس سے زیادہ ہمارے ارواح کے اوپر, ہماری ارواح کے اوپر شاید کوئی بہت بڑا اثر نصیب نہیں ہوگا. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات خدا مثال اپنے دین کا نام رکھنے کے لیے ایسے لوگوں کو بھی استعمال کر لیتا ہے جن کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو پاتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, آپ خانہ کعبہ کے ارد گرد موجود حاجیوں کی بہت بڑی تعداد کو دیکھیں گے تو آپ کو خانہ کعبہ کی ایک عظمت نظر آئے گی, لیکن اگر آپ ان حاجیوں کے ذاتی کردار کو دیکھنا شروع کریں گے شاید آپ کو اس کے اندر کوئی بڑی عظمت نظر نہیں آئے گی. لیکن خدا متعال اپنے دین کی بعض نشانیوں کو حتیٰ ان لوگوں سے بھی پوری کروا لیتا ہے جن کے اندر دین کی روح نہیں ہوتی. اور ہمارے پاس ایک روایت بھی موجود ہے جو اس سے مختلف مضمون اور پیغام دے رہی ہے لیکن کم و بیش اس طرف اشارہ ہے. فرمایا, ربا حامل فقہ الى من ہوا افقہ من, کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کا علم ایسے لوگوں سے دوسروں تک پہنچتا ہے جو دوسرے لوگ ان سے زیادہ بڑے عالم ہوتے ہیں, دوسرے لوگ زیادہ بڑے دیندار ہوتے ہیں. تو یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ جب آپ دین کی کسی رسم کے اوپر عمل کریں تو اس کو رسم سمجھ کے نہ کریں, اس کو حقیقت سمجھ کے کریں. اور وہ کیا حقیقت عیسیٰ علیہ ثواب کے پیچھے ہے چند جملوں میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اور میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں اور اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے بار بار عرض کرتا ہوں کہ حتیٰ درود بھی رسم کے عنوان سے مت پڑھیں, درود بھی روح کے ساتھ پڑھیں, توجہ کے ساتھ پڑھیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض اوقات چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں, اتنی سادہ ہوتی ہیں کہ ان کے واضح اور سادہ ہونے کی وجہ سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں. آپ دن کا وقت گزار کر رات میں داخل ہوئے, کوئی پیچیدگی نہیں ہے, دن دن ہے, رات رات ہے, اتنی واضح, اتنی سادہ سی ایک حقیقت ہے. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, کیا اس حقیقت میں اللہ کی نشانیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ خدا متعال نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس میں ہماری نشانیاں ہیں. کتنی سادہ سی ایک بات ہے, دن ہوتا ہے, رات ہوتی ہے. خدا متعال نے فرمایا, ان فی اختلاف اللیل والنہار, اس شب و روز کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ دن کو رات اور رات کو دن ہوتے دیکھا ہے، کیا نشانی لی ابھی تک؟ تو آپ کو اور مجھے بعض اوقات چیز کی سادگی دھوکہ دے دیتی ہے، چیز کا واضح ہونا دھوکہ دے دیتا ہے۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے، اس کے پیچھے بہت سادہ سی اور بہت واضح ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ زندگی اصلی نہیں ہے، یہ زندگی اصلی زندگی نہیں ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان الدار الآخرت لہی الحیوان، اصلی زندگی وہ دوسری والی زندگی ہے، وہ دوسری والی زندگی ہے، یہ اصلی زندگی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کبھی دنیا کو لہو و لعب تعبیر کیا ہے، کبھی دنیا کو دھوکہ تعبیر کیا ہے۔ کس دنیا کو؟ جس دنیا کے پیچھے اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے کون سے جرم نہیں کیے، اور کافروں نے نہیں کیے، مسلمانوں نے بھی کیے ہیں۔ کس نے کیے ہیں؟ جو یہ جانتے تھے وضوح کے ساتھ، روشنی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل ایسے جیسے ہم دن کو جانتے ہیں، جیسے ہم رات کو جانتے ہیں، سادہ سی حقیقت ہے۔ اگر میں آپ سے کچھ کہوں کہ مثال کے طور پر اس وقت ایک اہم بات میں آپ سے کہنے والا ہوں کہ آج دن رات میں تبدیل ہوا ہے، تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ اس میں کون سی اہم بات ہے؟ کوئی ایسی اہم بات ہے کہ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے؟ کوئی ایسی اہم بات ہے یہاں پر؟ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی یہ دنیا اصلی نہیں ہے اور ایک اور دنیا ہے جو اصلی ہے، تو آپ کہیں گے مولانا اس میں کون سی اہم بات ہے؟ یہ کوئی اتنی سادہ اور واضح سی اہم بات ہے جو سب بھلا بیٹھے ہیں، یہ کوئی ایسی سادہ سی بات ہے، کیا نشانی ہے کہ بھلا بیٹھے ہیں؟ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہمارا ہم و غم ہے کیا۔ اگر میں 24 گھنٹے زندگی گزاروں تو کتنے گھنٹے قصداً ہدف کے ساتھ، مقصد کے ساتھ دنیا کے لیے ہے، اور کتنے گھنٹے آخرت کے لیے ہے؟ ہاں یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ یہ فرماتا ہے کہ تم چاہو تو جو کچھ دنیا کے لیے کرو وہ بھی آخرت کے لیے شمار ہو جائے گا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اگر کوئی کمائی کے لیے جد و جہد کرے، کاروبار کرے، وہ بھی آخرت کے لیے شمار چاہوں گا۔ اس دنیا میں دنیا کے لیے کرنے والے کتنے ہیں، جو آخرت کے لیے وہ کرنے والے کتنے ہیں؟ اور اپنے شہر میں بھی ان کو چھوڑ دیجئے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دینی لحاظ سے گمراہ ہیں، ان کو لے لیجئے جن کو آپ کہہ رہے ہیں دینی لحاظ سے راہ استقامت پر ہیں، راہ مستقیم پر ہیں۔ تو کتنے آخرت کے لیے ہیں، کتنے دنیا کے لیے ہیں؟ اور ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی معاشرے کے اندر مشکل سے 20% لوگ بھی خالصتاً آخرت کے لیے ہوں، تو خدا متعال فرماتا ہے میں ان کو یقیناً باقی تمام کے اوپر فتح و نصرت دے دوں گا، قطعاً دے دوں گا۔ تو اب ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا، آخرت اہم کیسے بنتی ہے؟ کوئی یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا، کوئی اس کو دوبارہ سننے والا دیکھنے والا ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ نہ پتا ہو آخرت کیا ہے۔ کوئی ایسا سننے والا دیکھنے والا یہاں نہیں ہے اور بعد میں بھی نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آخرت اہم ہے یا دنیا اہم ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ صرف ایک مشکل ہے، جس کا ہمیں پتا ہے کہ یہ اہم ہے، اس کو اہمیت دیتے کیسے ہیں؟ اور اس کے پیچھے ایک اور بنیادی سوال ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ خدا نے متعال نے انسان کو عجیب صلاحیتوں سے نوازا ہے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ خدا نے متعال نے شب و روز کی تبدیلی کو بڑی نشانی کہا اور ہمارے نزدیک کوئی بڑی نشانی نہیں بن پاتی، اسی طرح خدا نے متعال نے بہت عجیب صلاحیتوں سے نوازا ہے انسان کو۔ ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت جو انسان کے پاس ہے اور زیادہ تر باقی مخلوقات کے پاس یا نہیں ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، اب بدقسمتی سے زیادہ تر انسان بھی اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، وہ کنٹرول کی صلاحیت ہے۔ یہ وہ صلاحیت ہے جو خدا نے انسان کو دی ہے۔ آپ جانور کو کیوں دیکھتے ہیں کہ وہ انہی جالوں میں بار بار پھنستے ہیں جس میں وہ ہر روز اپنے ہم نو جانوروں کو پھنستا دیکھتے رہتے ہیں؟ کیوں پرندے با
بار بار دیکھتے ہیں کہ ایک ہی پیٹرن کے اوپر جال بچھتا ہے، ہر روز انہی جالوں میں پھنستے ہیں جن میں اپنے سے پہلے والوں کو پھنسے دیکھا ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کنٹرول نہیں ہے۔ اگر انہیں بھوک لگی ہے اور دانا سامنے ہے تو یہ وہ بات بھول جائیں گے جو ابھی چند گھنٹے پہلے انہوں نے دیکھی تھی۔ جو انسان اس مشکل میں پھنس جائے اس کا مقام انہی جانوروں کے برابر ہے۔ جس انسان کو یہ پتا ہو کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس انسان کو یہ پتا ہو کہ یہاں بے توجہی کے ساتھ دانا چگنے کا مطلب جال میں پھنسنا اور قتل ہونا ہے، جو انسان یہ جانتا ہو پھر بھی یہی کرے، اس کی حیثیت ان جانوروں سے بہتر نہیں ہے۔ یہ انسان کا طرہ امتیاز ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھے اور حقیقت کے مطابق عمل کرے۔ جس نے اپنی زندگی میں یہ اصول اپنا لیا کہ میں حقیقت کو سمجھوں گا اور حقیقت کے مطابق عمل کروں گا، یہ انسان انسان بنتا ہے۔ اور یہ جو آخرت کا معاملہ ہے یہ اصل میں جا کر اسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ اب تب میں جب ایسی باتیں عرض کر رہا ہوتا ہوں تو میں معذرت خواہ ہوتا ہوں، چونکہ بہت سارے دوستوں کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فونز کی اہمیت ہے، موبائلز کی اہمیت ہے، دنیا میں رنگ اور ناچ اور ڈانس اور ہر چیز کی اہمیت ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے سامنے ایک مشکل ہے، وہ یہ کہ مشکل یہیں پہ پھنسی ہوئی ہے۔ اور میں بے دینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں۔ بے دینوں سے اس وقت کیا خطاب، اس سے کیا خطاب؟ تو دینداروں کی مشکل کیا ہے؟ دینداروں کی مشکل یہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا اچھا ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ کام کرنا غلط ہے، اس میں ہمارے لیے مصیبت ہے۔ لیکن کیا دنیا کی لالچ پہ کنٹرول کر پاتے ہیں؟ اس کو آپ انگلش میں کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کہیں گے انگلش میں لسٹ۔ انسان کے اندر ایک جذبہ خواہش ابھرے اور اس جذبے اور خواہش کو کنٹرول نہ کر سکے، جو انسان یہ کام کر لے بس پھر اس کے لیے خدا نے متعال دروازے کھولنا شروع کرتا ہے۔ خدا نے متعال قرآن کریم کے اندر، آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ عربی اصطلاحات میں دو اصطلاح استعمال ہوتی ہیں، ایک بصیرت استعمال ہوتی ہے، ایک بصارت استعمال ہوتی ہے۔ بصارت وہ ہوتی ہے جو آنکھوں سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، انہیں مادی آنکھوں سے، اس کو بصارت تعبیر کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو میں اور آپ بچپن سے سن رہے ہیں، اس کو بصیرت تعبیر کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک درخواست کروں گا، اس ماہ مبارک پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ میں نے ان نکات کو قرآن میں ڈھونڈنا ہے، ان نکات کو قرآن میں ڈھونڈنا ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک بصارت ہوتا ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں شاید ہی کسی جگہ پر صرف بصارت استعمال ہوئی ہو، ہوئی ہے ایک آدھ جگہ، بہت کم۔ اصلا زیادہ تر جو استعمال ہوئی ہے وہ بصیرت استعمال ہوئی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، بصیرت کیسے آتی ہے؟ قرآن کریم کے مطابق بصیرت کیسے آتی ہے؟ اچھا، اب ہم اور آپ کو ایک بات پتا ہے، وہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں اور آپ لگن، جد و جہد، محنت، تلاش سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا صرف ایک راستہ ہوتا ہے، محنت تو میں کروں گا لیکن میں پا نہیں سکوں گا جب تک خدا نصیب نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اتفاق سے مل سکتی ہے لیکن آخرت کمانی پڑتی ہے۔ ہم سب کو ایک معلوم ہے، بات معلوم ہے، بصارت سب کو مل سکتی ہے، بصیرت کمانی پڑے گی، بصیرت کمانی پڑے گی۔ یہ بصیرت کماتے کیسے ہیں؟ قرآن کریم نے ایک نسخہ، میں قرآن کریم سے ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بصیرت کمانے کا ایک راستہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ اور قرآن کریم کے مطابق یہ راستہ بصیرت کمانے کا ہے. اور یہ جو خاص کر میں ماہ مبارک رمضان سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان بہت اچھا موقع ہے اس پر عمل کرنے کا, بہت اچھا موقع ہے اس پہ عمل کرنے کا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان ان کے اوپر اپنا حملہ کرتا ہے اور یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کو بصیرت نصیب ہو جاتی ہے. اچھا, اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو زندگی میں ایک دفعہ موقع ملے گا. مثلا میں آپ سے کہوں جب آپ بیت اللہ جائیے گا تو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے یہ کہیے گا, آپ زندگی میں کتنی دفعہ یہ کام کریں گے؟ اگر میں آپ سے کہوں آپ ایک دفعہ نجف جائیے گا, جب نجف جائیے گا تو وہاں جا کے روزے پر یہ کہیے گا, یہ آپ زندگی میں کتنی دفعہ کریں گے؟ بہت کم کریں گے. اچھا, اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ شب قدر اس رات یہ عمل کیجیے گا, یہ سال میں آپ تین مرتبہ کر پائیں گے. لیکن یہ جو خدا متعالیٰ نے نسخہ دیا ہے, یہ نسخہ سال میں تین دفعہ نہیں ہو سکے گا, یہ روزانہ پچیسوں دفعہ ہو سکے گا, یہ روزانہ پچیسوں دفعہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ شیطان دن میں کتنی مرتبہ حملہ کرے گا, وہ وسواس خناس ہے, وہ تو ہر دو سیکنڈ میں حملہ کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر دو سیکنڈ کے بعد ایک موقع حاصل کر سکتے ہیں اپنی بصیرت کو بڑھانے کے لیے. نسخہ کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج.
یہاں کون ایسا بیٹھا ہوگا جس کو کبھی شیطان نے نہیں بہکایا ہوگا؟ کوئی ایسا معصوم یہاں پہ نہیں ہے, سب میں ہوں, آپ ہیں, ہم سب کو شیطان کے حملے کا سامنا ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے تم بس اتنا کر لو, جب شیطان تم پہ حملہ کرے تم خدا کو یاد کر لو. جیسے ہی تم یہ کام کرو گے فَإِذَا هُمْ يُبْصِرُونَ, ان کی بصارت میں, بصیرت میں اضافہ ہو جائے گا, بصیرت بڑھ جائے گی ان کی. اب میں اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرتا ہوں, بہت معذرت کے ساتھ, بالکل بچکانہ باتیں اب تک کی ابھی بھی کر رہا ہوں. وہ یہ کہ آپ روڈ پہ چل رہے ہیں, اچانک ایک منظر آپ کے سامنے آیا جو شیطانی ہے, اللہ تو نہیں دکھانا چاہ رہا تھا یہ آپ کو. آپ کے پاس دو راستے ہیں, ایک راستہ یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ تعالیٰ میرے جیسا آدمی ہو وہ اپنے کنٹرول کو کھو بیٹھے اور اس میں سلپ ہو جائے. اگر خدا نے متعال کہے گا, فرما رہا ہے کہ جب شیطان تم پہ حملہ کرے تم اللہ کو یاد کرو تو تم بصیرت حاصل کرو گے, اس کا مطلب ہے اگر میں نے ایسے موقع پہ یاد نہیں کیا تو کیا ہوگا, میں بصیرت کھوؤں گا, بصیرت کھوؤں گا پھر. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی, نہیں, نیگیٹو مارکنگ ہوگی پھر یہاں پر. بس اگر شیطان کا حملہ ہوا اور میں نے خدا کو یاد کیا تو بصیرت ملے گی, اور اگر شیطان کا حملہ ہوا اور میں نے خدا کو یاد نہیں کیا اور اس میں سلپ ہو گیا, اب کیا ہونے والا ہے؟ کیا بصیرت وہیں رہے گی؟ نہیں, یہ گھاٹے میں جائے گا. تو ہمارے پاس کچھ لوگوں کے واقعات جو برزخ کی زندگی کے بارے میں بیان کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر فنا آدمی کی شہادت میں اتنے مہینے کی تاخیر ہوئی چونکہ اس نے ایک غلط نظر ڈالی تھی, ایک غلط نظر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی ٹریپ میں پھنس جائے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مثال کے طور پر 4 لیول کے اوپر تھا اور اب ٹریپ میں پھنسا اور اس نے کچھ گین نہیں کیا اور 4 کے 4 پر ہی واپس آ گیا. نہیں, ابھی اگر گین نہیں کرے گا تو کچھ لوز کرے گا, پھر یہ پھر کچھ لوز کرے گا. اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ اپنی زندگی میں یہ بہت دیکھتے ہیں کہ ہم نے دوپہر کی نماز تو اچھی پڑھی تھی, شام تک آتے آتے معاملہ, رات کی نماز اچھی تھی لیکن صبح نماز قضا ہو گئی ہے. یہ پروسیس راؤنڈ دا کلاک چلتا رہتا ہے, راؤنڈ دا کلاک. تو اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ جیسے ہی مجھے یہ احساس ہو کہ شیطان کا کوئی حملہ ہو گیا ہے, فوراً میرے پاس کوئی ایک نسخہ ہونا چاہیے خدا کو یاد کرنے کا. اب سوال یہ ہے وہ نسخہ کیا ہونا چاہیے خدا کو یاد کرنے کا؟ کیوں؟ بہت سارے کام میں خدا کی یاد کے نام پہ کرتا ہوں جن کا میرے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا. مثال, پتہ نہیں کتنی نمازیں پڑھی ہیں جن کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوا, کتنی مرتبہ فاتحیں پڑھی ہیں جن کا نہیں معلوم وہ آسمان میں کہاں گئی ہوں گی, اور تو پتہ نہیں اس کی کتنی مثالیں ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ صرف کچھ کہنا کافی نہیں ہوگا, اللہ چاہ رہا ہے کہ ذکر ہو، ایک ریگولر ریمائنڈر ہو اس موقع کے اوپر. بس مثال کے طور پر میری زبان کے اوپر ایک ذکر چڑھا ہوا ہے، لا حول ولا قوۃ، یہ میں بغیر سوچے سمجھے بھی کرتا ہوں، کیا یہ عند اللہ بھی ذکر ہوتا ہے؟ بعض لوگ اس کو کسی اور زبان میں کچھ اور کہتے ہیں، میں عربی زبان میں یہ کہتا ہوں. یہاں مجھے باقاعدہ کوئی ذکر چاہیے، ایسا کوئی ذکر چاہیے جو میری روح کے اوپر اثر ڈالے. اب یہ آپ کو خود اپنے طرف سے منتخب انتخاب کرنا ہوگا کہ مثال کے طور پر اگر میں کسی ایسی پوزیشن میں آتا ہوں جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ شیطان میرے اوپر حملہ کر رہا ہے، تو مجھے اس موقع کے اوپر کون سی آیت، کون سی حدیث، کون سی دعا پڑھنی ہے جس کا میرے اوپر کوئی اثر ہو. جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے انہوں نے چند مثالیں دی ہیں، جن لوگوں نے تجربہ کیا ہے انہوں نے چند مثالیں دی ہیں. میں ایک دو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. مثلا جنہوں نے تجربہ کیا ان میں سے ایک شخص نے یہ مثال دی، کہا جب بھی میرے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے میں خدا متعال سے دعا کرنے کے لیے وہ آئے کریمہ پڑھتا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا میں تیری اس ہدایت کا جو میری طرف تیری طرف سے مجھے ملنی ہے بہت فقیر ہوں، محتاج ہوں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کسی نے کہا کہ میں اس موقع پر پڑھتا ہوں، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبت میں پڑے کی مدد کرنے والا ہے؟ میں گناہ کی زد میں آیا ہوں، میں مصیبت میں ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، خدایا مجھے تیری ہدایت کی ضرورت ہے، میں محتاج ہوں. آپ اپنے لیے کوئی آیت کریمہ انتخاب کر لیجئے، دعائے کمیل کا کوئی جملہ لے لیجئے، لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں، ایسا نہ ہو کہ وہ جملہ بھی رسم بن جائے میرے اور آپ کے لیے، تو کبھی کبھی جملہ تبدیل بھی کر لیجئے گا، کبھی کبھی وہ جملہ تبدیل بھی کر لیجئے گا. آپ نے دیکھا بعض اوقات ہم لوگ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، ایک دو مہینے کے بعد وہ رسم بن جاتی ہے اور ہم ویسے ہی پڑھتے رہتے ہیں. ایک اسٹینڈرڈ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جس دعا، جس آیت، جس مجلس، جس قرآن کی تلاوت سے میرے دل پہ اثر نہ ہو اس کا نہیں معلوم وہ کون سے آسمان تک گئی ہوگی. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے نا میری یہ دعا کتنے آسمانوں تک گئی، ساتویں آسمان تک پہنچی یا نہیں پہنچی، دیکھیے گا یہ دل کے کتنے پہلوؤں کے اندر تک گئی ہے. اگر یہ زبان سے نکلی ہے اور گلے سے نیچے نہیں گئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس دنیا کے آسمان سے بھی اوپر گئی ہوگی، وہ یہیں کہیں پہ موجود ہوگی پھر. تو یہ ایک اسٹینڈرڈ بنایا جا سکتا ہے. ماہ مبارک رمضان سے نزدیک ہیں اور بہت ساری سعادتیں ہیں جو میرے جیسا انسان دنیا میں مشغولیت کی وجہ سے ماہ شعبان سے لے سکتا تھا اور نہیں لیا. ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان میں بھی یہی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ایسے ہی گزر جائے. تو آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے جو اس ذکر سے خود سیکھے گا، اپنے لیے کہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ اگلے ایک دو دن میں یہ منصوبہ نہ بنا سکوں کہ ماہ مبارک رمضان میں لینا کیا ہے، یہ نہ ہو. آج رات، کل کی رات، کل ویکینڈ بھی ہے، کہیں بیٹھ جائیے، اپنے آپ سے ایک منصوبے کے لیے کچھ اقرار لے لیجئے، لینا کیا ہے. آپ کو معلوم ہے آج بہت سارے لوگ شاپنگ کے لیے نکلیں گے کہ ماہ مبارک رمضان کی شاپنگ آج رات کر لیں، بہت سارے لوگ افطاریوں کی فہرستیں تیار کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کس کس کی جگہ افطار پہ جانا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے افطار دینی ہے، بہت سارے لوگ اپنے لیے شیڈیولز بنا رہے ہوں گے ہمیں سحریوں میں کیا کھانا ہے، افطاروں میں کیا کھانا ہے. مومن کیا کر رہا ہوگا؟ ایک مومن، ایک مومنہ آج کی جیسی رات، کل کی جیسی رات اس بات کے اوپر لگائے کہ مجھے ماہ مبارک رمضان سے کیا نصیب ہونا ہے، اور وہ جو نصیب ہونا ہے اس کو کیسے حاصل کرنا ہے. کمائے بغیر نصیب نہیں ہونی ہے. اور یہ سب میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا کہ یہ جو ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے یہ بڑا عجیب وقت ہوتا ہے، جن کے لیے مجلس ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی کچھ دن پہلے تک یہ موقع اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے تیار ہو جائیں، اب وہ موقع نکل چکا، کچھ دنوں کے بعد میں بھی ایسا ہی ہوں گا، آج یہ موقع مجھے نصیب ہوا ہوا ہے کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اور ذرا تصور کیجئے گا، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہوگا، الحمدللہ غیرت کے خلاف ہے، عزت کے خلاف ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے گا اگر آخرت کی تیاری کیے بغیر مر گئے، ایک ایک فاتحہ کے لیے دوسروں کے ہاتھ دیکھنے پڑیں گے، ایسی شدید غربت آئے گی، ایک ایک درود کے لیے دوسروں کو دیکھنا پڑے گا اگر تیاری کیے بغیر مر گئے، تو اس غربت، اس فقر، اس احتیاج، اس ناداری سے بچنے کے لیے مرنے سے پہلے کچھ کر لو، مرنے سے پہلے کچھ کر لو، اور کچھ ایسا کر لو کہ ابدی زندگی میں وہ سرمایہ چلتا رہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، 30-40 سال کی عملی زندگی میں وہ کمانا ہے جو ابدی زندگی میں کام آتا رہے اور کبھی ختم نہ ہو، یہ بہت سخت معرکہ ہے۔ اس خاطر مولا نے فرمایا تھا کہ آہ من قلت الزاد و طول السفر، کہ زاد راہ کتنا کم ہے اور سفر کتنا لمبا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین خداوند متعال نے آپ کو اور ہمیں موقع نصیب کیا ہے، قرآن کریم کی ہدایت نصیب کی ہے، اور اہل بیت اتھا علیہ السلام کی مودت اور محبت کو ہمارے دلوں میں ڈالا ہے۔ وہ انسان جو حب نبی اولاد نبی کے ساتھ مرے، اور جو حب نبی اولاد نبی کے بغیر، بہت فرق، نہیں معلوم کتنی روایات ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے موت کے لمحات میں نصرت کرنے کا وعدہ کیا ہے، موت کے لمحات میں۔ اس میں اگر میں ابتدا سے عرض کرنا چاہوں تو مثلاً جو محبت کا ایک بہت بڑا آسرا مجھے اور آپ کو نصیب ہے، اہل بیت اتھا علیہ السلام سے مودت کا جو آسرا نصیب ہے، اس میں وہ احترام ہے، وہ شدت کا احترام ہے جو میرے اور آپ کے دلوں میں بنت رسول اللہ سیدہ نساء عالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، متعدد روایات میں اہل بیت اتھا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ محبت کتنی جگہ کام آئے گی، یہ مودت کتنی جگہ کام آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین خداوند متعال نے آپ کو اور ہمیں نصیب کی ہے۔ میں بالکل سچائی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اگر میں اپنے لیے کہوں تو میں جانتا ہوں میری عبادتوں میں بہت نقص ہے، اور میں خدا کے سامنے اپنی کوئی عبادت پیش کرنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن ہم اور آپ اس بات میں شریک ہیں کہ ہم خدا متعال سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدایا ہماری نمازیں کسی قابل نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے ان میں ایک معنی میں کھوٹ ہے، ہمارے روزے، ہماری عبادات، ہماری توجہات کسی قابل نہیں ہیں، لیکن خدایا تو دلوں کے احوال کو جانتا ہے، تو ہمارے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھ کے بنت رسول اللہ کا احترام ہے یا نہیں، ہماری عبادتوں میں نقص ہوگا، یقیناً ہوگا، شاید اس محبت میں بھی کوئی نقص ہوگا، لیکن ہم خدا متعال سے پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں خدایا ہم تیرے نبی اور ان کی اولاد طیبہ اور طاہرہ کے چاہنے والے لوگ ہیں، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اس میں ہم نے کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ تاریخ میں، حاضر میں، آئندہ بھی، جب کہیں، جہاں کہیں کوئی نبی اور اولاد نبی کے سامنے آیا، ہم نے ہمیشہ اولاد نبی کا ساتھ دیا۔ ہم نے کسی ایسے کو کتنا ہی کچھ ہو قبول نہیں کیا جو نبی اور اولاد نبی کے مقابلے میں آ جائے۔ اس کی وجہ سے دنیا سے اذیتیں اٹھائی ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کے طعنے برداشت کیے ہیں، لیکن خدایا ہم نے دنیا میں کبھی کسی ایسے کا ساتھ نہیں دیا جو نبی اور اولاد نبی کے مقابلے میں آیا ہو، تجھ سے ایک التجا ہے، تجھ سے ایک درخواست ہے۔ جب ہم نے دنیا میں ان سے جدائی قبول نہیں کیا ہے خدایا، تو ہمیں آخرت میں ان کے ہمراہ محشور فرما، یہ ہماری التجا ہے۔ اور کیا نشانی ہے کہ ہم نے نبی اور اولاد نبی کی محبتوں کو اپنے دلوں کے اندر رکھا ہے۔ اگر ہم مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں تو شاید کوئی یہ کہے کہ ماحول کا اثر ہوگا اس لیے گریہ کرتے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کبھی اکیلے بیٹھ جائیے، اکیلے بیٹھ جائیے، کسی مصائب پڑھنے والے کا انتظار مت کریں، اکیلے بیٹھ جائیے، تنہائی میں بیٹھ جائیے، اور اہل بیت کے مصائب میں سے کچھ جملے خود اپنے لیے پڑھنا شروع کر، خود اپنے لیے پڑھنا شروع کر، اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کا دل رویا یا نہیں رویا۔ اپنے لیے مصائب پڑھیں، کبھی کسی تنہائی میں بیٹھے ہوں، آپ نے اہل بیت اطہار کی کوئی زیارت کرنی ہو، کوئی زیارت پڑھنی ہو، پوری توجہ سے ساتھ پڑھیں، اور جب آپ کہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ الحسین، دیکھیں آپ کے دل کے اوپر کچھ گزرا یا نہیں گزرا۔ مشہد کی طرف رخ کریں اور کہیں السلام علیک یا غریب الغربا، یہ جو آپ کا تنہائی میں گریہ ہوگا، یہ آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سچی ترین محبتیں دے گا۔ یہ مجالس کا گریہ بھی بہت اہم ہے، اس کا ثواب ہے، لیکن وہ جو تنہائی میں گریہ ہے وہ آپ کو کچھ اور مقام نصیب کرے گا۔ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے دنیا کا بابرکت ترین گھر کون سا ہے، تو میں کہوں گا آدم سے لے کے خاتم تک، اور خاتم سے لے کے قیامت تک، دنیا کا کوئی گھر سیدہ کے گھر سے بڑھ کر بابرکت گھر نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب میں یہ جملہ کہوں اور مجھے یہ یاد آئے کہ اس گھر کا دروازہ جلا تھا، اس گھر کا دروازہ جلا تھا، نبی کی سیرت ہم سب کے سامنے ہے، نبی کی سنتیں ہم سب کے سامنے ہیں، میں دعوے سے کہوں گا آپ اور میں جانتے ہیں، بچپن سے سنا ہے، کوئی ایک شخصیت اس مقام کو حاصل نہیں کر پائی جو سیدہ طاہرہ کا رسول اللہ کے سامنے تھا۔ جب بی بی تشریف لاتی تھی، اللہ کے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سیدہ کو اپنے مقام پر بٹھاتے تھے، کبھی بی بی کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، فرماتے تھے مجھے فاطمہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ذاتی احترام تھا، اور معاشرتی احترام کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی سیدہ کے دروازے پر 6 مہینے تک ہر روز کھڑے ہو کر پکارتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ تھی، جہاں ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ تھی وہاں سیدہ درو دیوار میں پس گئی۔ یہ ستم ہو گیا. اور یہ عجیب تھا کہ راوی کہتا ہے کہ سیدہ جب دربار میں گئیں تو جوان تھیں اور واپس آئیں تو ضعیفہ تھیں. نہیں معلوم کون سا ایسا مرحلہ تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, انہوں نے فرمایا میرے اوپر وہ مصیبتیں ٹوٹیں جو کسی نبی پر نہیں ٹوٹیں. تو میں نے بہت سوچا کہ انبیاء تو آریوں میں کاٹ دیے گئے تھے, انبیاء تو پتھروں کے نیچے مسمار کر دیے گئے تھے, اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. لیکن مجھے صرف ایک ہی جملہ سمجھ میں آتا ہے کوئی نبی کی صاحبزادی جسے تماشا لگا ہو, ہے کوئی نبی کا نواسا جس کی لاش پر تیروں کی بارش ہوئی ہو, ہے کوئی نبی کا نواسا جس کا لاشا بے گور و کفن کربلا کی مٹی پہ پڑا ہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار تجھ واسطہ نبی اولاد نبی کا, خداوندہ تجھ واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت کا, اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ تجھے قرآن کریم کا واسطہ ہے پاک پروردگار, مرحومہ کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. خداوندہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, ان کے تمام اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ بحق سیدہ طاہرہ, ان کی والدہ ماجدہ بی بی خدیجہ کبریٰ کا واسطہ اور ان کی صاحبزادی بی بی زینب کبریٰ کا واسطہ, ان مرحومہ کو ان تینوں کی شفاعت نصیب فرما. پاک پروردگار ہمارے تمام مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں. پاک پروردگار جمعے کا دن تھا, وقت کے امام کے نام سے منسوب خداوندہ 12 ائمہ 14 معصومین کا واسطہ. پاک پروردگار ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. ہم سب کو اہل بیت و قرآن کی شفاعت نصیب فرما. خداوندہ جو ہم میں سے زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما, جو دنیا سے گزر گئے انہیں اس دنیا کی ہر قسم کی سختی و پریشانی سے نجات نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, یہ دنیا سخت وقت سے گزر رہی ہے, نصر اللہ جیسے لوگ شہادتیں پیش کر چکے. پاک پروردگار سید و سردار مولا و آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. خداوندہ امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس لشکر کی طاقت توانائی میں اضافہ فرما. ان کے دشمنوں کو خداوندہ جو ناقابل اصلاح ہیں واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار ہماری موت دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بجاہ نبیک و عترته الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ ایک بار پھر تین مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ مرحومہ والدہ ماجدہ مولانا امین شہیدی اور آپ کے اور ہمارے تمام مرحومین علماء عرفا فقہا شہداء اور بالاخص شہید حسن نصر اللہ اور جو لوگ اس جنگ کے اندر اور ایسے سانحات کے اندر شہید ہوئے ان تمام کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.